الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے اسلام کی تجدید کا جو غیر معمولی معاملہ سر انجام پایا، اس سے اللہ تعالیٰ کا دین بالکل قطعی، انتہائی واضح اور پوری انسانیت کے لیے ایک رحمت کی حیثیت سے نمایاں ہو گیا. یہ دین انبیاء علیہ السلام کی اس روایت کی صورت میں بھی تھا جو سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ہوتی ہوئی سرزمین عرب میں ایک محکم سنت کی حیثیت اختیار کر گئی، اور اس کتاب کی صورت میں بھی تھا جو خدا کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین جب لوگوں کے سامنے پیش کیا تو اس کا ایک غیر معمولی نتیجہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو غلبہ عطا فرمایا، ایک عظیم سلطنت مسلمانوں کی قائم ہو گئی، اور ایک غیر معمولی تہذیب کے پیدا ہونے کے تمام امکانات میسر ہو گئے. اس غیر معمولی صورتحال میں مسلمانوں نے اپنے دین کو کس طرح سمجھا، کس طریقے سے پیش کیا، وہ بڑی روشن تاریخ ہے. اس میں زبان کے، ادب کے، عقائد کے، قانون کے، اور اسی طریقے سے بعض دوسرے علوم و فنون کے بڑے بڑے ماہرین پیدا ہوئے جن کی شخصیات اور کارناموں پر ہم بجا طور پہ فخر کرتے ہیں. لیکن ان کی ساری عظمتوں کے باوجود بہرحال وہ ایک انسانی کام تھا، اور کوئی انسانی کام غلطیوں سے مبرہ نہیں ہوتا. یہ کام اسلام کے عقائد پر علم کلام کی صورت میں ہوا، یہ اسلام کے قانون پر فقہ کی صورت میں ہوا، یہ تفسیر کی صورت میں ہوا، یہ حدیث کی جمع و تدوین کی صورت میں ہوا. غرض معرف اسلامی کے تمام شعبوں میں یہ کام ہمارے لیے ایک عظیم علمی میراث کی حیثیت سے وجود پذیر ہے. اس میں جس جس جگہ پر کوئی غلطی ہوئی، کوئی انحراف ہو گیا، بات کو سمجھنے میں کوئی تردد ہوا، یا اس کی کوئی ایسی تعبیر ہو گئی جو قرآن و سنت کے منشا کے مطابق نہیں تھی، اس پر تنقید بھی ہوتی رہی، لوگ اپنے اپنے نقطہ نظر پیش بھی کرتے رہے، اور بہت سے پہلوؤں سے اس کا جائزہ بھی ہماری تاریخ میں لیا جاتا رہا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا ہے تو ساری امت کے اہل علم نے اس کے معاملے میں خاموشی اختیار کر لی ہے. اگر آپ اپنی علمی تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کوئی علم اور کوئی فن ایسا نہیں ہے جس میں غیر معمولی صلاحیتوں کے جلیل القدر لوگ پیدا نہ ہوئے ہوں اور انہوں نے ان تمام چیزوں کا جائزہ لے کر اس پر نقد و تبصرہ نہ کیا. یہ کام بھی مستقلاً اور مسلسل ہوتا رہا ہے. تاہم بعض وجوہ سے، جن کے بیان کرنے کا یہ موقع نہیں ہے، اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن میں ایسی تعبیرات، خواہ وہ علم کلام سے متعلق ہوں، خواہ فقہ سے متعلق ہوں، باقی رہ گئیں جو سوچنے سمجھنے والے لوگوں کے ذہن میں اضطراب پیدا کر سکتی. جب ایک تہذیب کا غلبہ ہوتا ہے اور وہ دنیا میں ایک بڑی طاقت کی حیثیت سے موجود ہوتی ہے، اور اس کے پاس بے پناہ وسائل ہوتے ہیں، اور وہ دنیا پر حکومت کر رہی ہوتی ہے، تو بالعموم اس طرح کی چیزیں نمایاں نہیں ہوتی، بلکہ وہ اس کے غلبے کی نفسیات کے نیچے قابل اعتنا بھی نہیں ٹھہرتی. اور جو لوگ اس میں کوئی تردد کا اظہار کر رہے ہوں، ان کی بات بھی کچھ بہت زیادہ سنی نہیں جاتی. چنانچہ ہماری تہذیب کے غلبے کے زمانے میں بھی اس طرح کی چیزوں کو وہ اہمیت حاصل نہیں ہوئی جو اہمیت ان کو فی الواقع حاصل ہونی چاہیے تھی، ایک قوم ہے اور ساری دنیا پر حکومت کر رہی ہے, وہ جس طرف جاتی ہے اپنے جھنڈے گاڑ دیتی ہے, ملکوں پر ملک فتح کرتی چلی جاتی ہے, وہ جس طرح سوچتی ہے لوگ اس طرح سوچنے میں مجبور ہیں, جس طرح علوم و فنون کو دیکھتی ہے اس طرح علوم و فنون کو دیکھنے پہ مجبور ہے, دنیا ان سے روشنی حاصل کر رہی ہے. ابھی وہ بیداری ہی دنیا میں موجود نہیں ہے کہ اس پر حملہ آور ہو کر اس کا جائزہ لے سکے. اس نے بے شمار چیزوں کے بارے میں ایسے غیر معمولی کارنامے انجام دے دیے ہیں کہ لوگ متحیر ہیں اور وہ سمجھ نہیں پا رہے کہ کس پہلو سے اس پر نقد کریں, اور اگر کوئی بات پیدا بھی ہوتی ہے تو وہ کوئی زیادہ قابل اعتراض نہیں ٹھہرتی. یہ غیر معمولی پس منظر ہے جس میں دنیا پر ہماری اسلامی تہذیب حکومت کرتی رہی. پھر اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق تلک الایام نداولھا بین الناس, وہ وقت بھی آ گیا ہے کہ جب قطعی وجوہ سے اس امت کو اور اس کے علم کو وہ حیثیت حاصل نہیں رہی. پہلے ہسپانیہ میں ہماری ایک بڑی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا, پھر اس کے بعد عباسیوں کی حکومت بھی عثمانیوں کو منتقل ہو گئی, اور ایک لمبے عرصے کے بعد یہ معلوم ہوا کہ وہ بھی اب دنیا کی قیادت کرنے کے قابل نہیں ہے. مغربی اقوام جو کسی زمانے میں بالکل بدو اقوام سمجھی جاتی تھیں, جن کا کوئی علم جن کی کوئی تہذیب دنیا میں قابل قدر نہیں تھی, وہ اقوام اٹھیں, انہوں نے علوم و فنون کا مطالعہ کیا, اور پھر اس کے بعد نہ صرف یہ کہ طبعی علوم میں غیر معمولی کارنامے انجام دیے بلکہ معاشرتی علوم میں بھی نئے نئے نظریات پیش کرنا شروع کر دیے, بہت سی حقیقتیں دریافت کیں, اور خود اپنے نظام میں ان کے تجربات لے کر وہ امت مسلمہ پر حملہ آور ہو گئے. یہ صورتحال تھی جس میں پہلی مرتبہ ہمارے جلیل القدر اہل علم کو بہت سے معاملات ایسے سامنے آئے کہ جن پر وہ غور کرنے پہ مجبور ہوئے. یہ مصر میں بھی ہوا, یہ مراکش میں بھی ہوا, یہ ترکی اور ایران میں بھی ہوا, اور یہ خود ہمارے ہندوستان میں بھی ہوا. چنانچہ اگر پچھلے 150-200 سال کی آپ تاریخ پڑھیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ہمارے جو غیر معمولی صلاحیت کے اہل علم اس زمانے میں پیدا ہوئے ہیں اور وہ حالات سے واقف ہیں, وہ بہت سی چیزوں کے بارے میں اپنے اضطرابات کا اظہار کرتے ہیں. ہمارے لیے اس میں جو شخصیت غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے اور جس کے اضطرابات ہمارے سامنے موجود ہیں, وہ شاعر مشرق علامہ اقبال کی شخصیت ہے. وہ صرف شاعر نہیں ہیں, ایک فلسفی اور ایک حکیم بھی ہیں, اور اسلامی علوم سے واقف بھی ہیں. چنانچہ جو مسائل درپیش ہیں ان پر تبصرہ بھی کر رہے ہیں, ان کے بارے میں اپنے اضطراب کا اظہار بھی کر رہے ہیں, اور چونکہ آخری درجے میں مخلصانہ طریقے پر معاملات پہ غور کر رہے ہیں تو اپنے زمانے کے اہل علم کی طرف رجوع کر کے ان کو حل کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. یہ جو علامہ اقبال کے خطبات ہیں جو ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام کے نام سے چھپے ہوئے ہیں, ان کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اس میں دو خطبات ایسے ہیں جس میں انہوں نے اپنی طرف سے اس سارے مسئلے کا جائزہ لے کر اس کا حل پیش کرنے کی کوشش کی ہے, اور وہ تمام سوالات اٹھا دیے ہیں جو بالخصوص قانون اور شریعت سے متعلق تھے. اگرچہ سوالات علم کلام سے متعلق بھی ہیں, سوالات تصوف کے پیدا کردہ نتائج سے متعلق بھی ہیں, اور سوالات ایمان و اخلاق کی بعض بنیادی بحثوں سے متعلق بھی ہیں, لیکن چونکہ عام لوگوں کو ان سے زیادہ دلچسپی نہیں ہوتی تو انہوں نے اپنے جن خطبات میں ان سوالات سے تعرض کیا ہے وہ بہت کچھ زیر بحث آئے. اور جب یہ خطبات چھپے تو اس وقت کے جو ہمارے معاصر اہل علم تھے ان میں سے زیادہ نے اس کو پسند نہیں کیا, بلکہ اس طرح کے تبصرے بھی اس پر ہوئے کہ یہ خطبات اگر نہ لکھے جاتے تو بہتر ہوتا. علامہ کو اس کے باوجود اس بات پر اصرار تھا کہ میں نے جو کچھ سمجھا اور سوچا ہے اس کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنے کی کوشش کی ہے, میں کوئی حتمی رائے نہیں دے رہا, لیکن ان مسائل کی میں نے نشاندہی کر دی ہے جو مسائل اس وقت اس مسلمان امت کو درپیش ہیں اور بالخصوص اپنے دین سے متعلق درپیش ہیں. چنانچہ انہوں نے جو چیزیں ان کے خیال کے مطابق ایسی محسوس ہوتی تھیں کہ کوئی عقلی آدمی ان کو اس زمانے میں پیش نہیں کر سکتا, یا دنیا سے ان کو منوایا نہیں جا سکتا, یا ان کی حکمت واضح نہیں کی جا سکتی, ان کے لیے لوگوں کو بعض چیزوں کی طرف توجہ دلائی. اور یہ کہا کہ اس طرح کی چیزوں سے متعلق اگر ہم دو اصول اختیار کر لیں تو ممکن ہے کہ لوگوں کے اعتراضات کا بھی جواب ہو جائے اور ہم بھی صحیح راستے پر پڑھ کر اپنی تہذیب کو کوئی دوسری صورت دے سکیں۔ ایک انہوں نے یہ اصول قائم کیا کہ مسلمانوں کا حکمران یا ان کا نظم اجتماعی یا ان کی پارلیمنٹ، قرآن مجید میں یا سنت میں اگر کوئی چیز ایسی ہے جو آج قابل عمل محسوس نہیں ہوتی تو اسے معطل کرتے، اور یہ تعطل کا اختیار انہوں نے بتایا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بعض مواقع پر اختیار کیا ہے، جس طرح کہ میں نے آپ کو قانون میراث پڑھاتے ہوئے یہ بتایا تھا کہ جب ایک ایسی صورت پیدا ہو گئی کہ جس میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ میں عقلی لحاظ سے اس کا قائل نہیں کر سکتا، تو انہوں نے حصوں میں خود ترمیم کر دی اور یہ بتایا کہ اس کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح علامہ مثال دیتے ہیں کہ جب ان کے زمانے میں قحط پڑا تو انہوں نے چوروں کے ہاتھ کاٹنے سے انکار کر دیا، اور اگر وہ اس سزا کو اس اضطرار میں معطل کر سکتے ہیں تو بہت سی امت مسلمہ کی ایسی صورتیں بھی ہو سکتی ہیں جن میں آج بھی ہم اس کو معطل کر دیں، اور یہ اس اصول پر ہمیشہ کے لیے بھی معطل کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اصلی مقصود چوری کو ختم کرنا ہے، اس کے لیے کوئی متعین سزا بیان کرنا نہیں ہے، اور اس کے لیے انہوں نے شاہ ولی اللہ صاحب کی بعض تصریحات کا بھی حوالہ دیا۔ میں نے یہ اس جانب اشارہ کیا ہے کہ مسئلہ کس درجے میں اور کیسا غیر معمولی رہا ہے، اور اس مسئلے سے تعرض نہ کر کے اور اسی طرح کے دوسرے مسائل سے تعرض نہ کر کے ہم اپنے آپ کو مطمئن تو کر سکتے ہیں، لیکن ہماری جب اس درجے کی ذہانتیں بھی اس کے اس طرح کے حل پیش کر رہے ہوں تو آپ اس کی سنگینی کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ یہ صورتحال اس امت کی کم و بیش ڈیڑھ دو صدی رہی ہے۔ اس میں مصر میں مفتی محمد عبدہ صاحب نے، رشید رضا صاحب نے اور بہت سے لوگوں نے اور بھی ان مسائل کے حل پیش کرنے کی کوشش کی۔ علامہ اقبال کے خطبات پر کچھ تبصرہ کر کے ہم نے اس کو ایک طرف رکھ دیا اور کوئی زیادہ آگے کام کو نہیں بڑھایا، لیکن اس کے باوجود اس سے متاثر بعض اہل علم ہمارے ہاں بھی ایسے پیدا ہوئے کہ جنہوں نے کوشش کی کہ اسی روشنی میں وہ مسائل کو حل کر کے امت کی کچھ رہنمائی کر سکیں۔ سر سید نے اسی نوعیت کی بعض کوششیں کی، ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب نے اسی نوعیت کی بعض کوششیں کی، اور بھی بہت سے لوگوں نے اس طرح کے مسائل کے بارے میں اسی طریقے پر جسے علامہ اقبال نے واضح کرنے کی کوشش کی تھی اپنے اپنے نقطہ نظر پیش کی۔ یہ پس منظر ہے جو اس بات کا تقاضا کرتا تھا کہ اس امت کے سارے علم کا جائزہ لیا جائے۔ 14 صدیوں تک تو ہم اصل میں غلبے کی ایک نفسیات میں کھڑے تھے اور کوئی بڑا چیلنج ہم کو درپیش نہیں تھا، لیکن جب یہ سب کچھ ختم ہو گیا، تہذیب درہم برہم ہو گئی، دنیا کی دوسری اقوام کا غلبہ ہو گیا، دنیا کی دوسری قوموں نے بہت سے معاشرتی اور سماجی اور تہذیبی علوم پیدا کر دیے، ان کی بنیاد پر کچھ ادارے وجود پذیر ہو گئے، ان سے ایک علم کلام اور ایک فلسفہ سامنے آ گیا، تو یہ چیلنج اور بھی زیادہ سنگین سے سنگین ہوتا چلا گیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا اس امت کے اوپر بڑا غیر معمولی کرم یہ ہوا کہ ایک ایسی غیر معمولی شخصیت ہندوستان میں پیدا ہوئی جس نے نہایت خاموشی کے ساتھ ان تمام چیزوں سے بالکل الگ رہ کے وہ کام کر دیا کہ جس سے قرآن مجید پر اور سنت کے ذخائر پر ایک مرتبہ پھر غور کرنے کے اصول متعین ہو کر سامنے آتے۔ یہ اتنا غیر معمولی کارنامہ ہے کہ جیسے جیسے اس کے اطلاقات واضح ہوں گے تو لوگ یہ محسوس کریں گے کہ اس وقت جب علامہ اقبال اپنے ان اضطرابات کو قلم بند کر رہے تھے اور یہ سوالات اٹھا رہے تھے، عین اسی زمانے میں ایک شخص نہایت خاموشی کے ساتھ قرآن مجید کی تفسیر کے اصولوں پر کام کر کے یہ متعین کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو بنیادی طور پر غلط ہو گئی ہیں اور ان کو درست کرنے کے لیے کیا راستے اختیار کیے جائیں۔ اس غیر معمولی شخصیت کا نام امام حمید الدین فرائی ہے۔ میں نے جب آپ کو کچھ چیزیں پڑھائی ہیں تو اس میں بار بار آپ نے دیکھا کہ ان کا ذکر ہوا ہے۔ ان کی تمام تصنیفات عربی میں ہیں، ایک آدھ تحریر کے سوا باقی جو کچھ رول لکھا ہے عربی زبان میں لکھا ہے، اور اس فنی طریقے سے لکھا ہے کہ بہت غیر معمولی علوم سے مناسبت رکھنے والے لوگ ہی ان چیزوں کو جس طرح کے سمجھنا چاہیے سمجھ سکتے ہیں۔ تاہم ان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا کرم ہوا کہ اگرچہ وہ اپنے کسی کام کو بھی پایا تکمیل تک نہیں پہنچا سکے، لیکن تمام علوم و فنون میں کہاں سے رستہ نکلتا ہے اور وہ کیا جگہ ہے کہ جس سے آپ اس سارے معاملے کی تجدید کے لیے صحیح کر سکتے ہیں، اس کو انہوں نے واضح کر دیا اور بڑی حد تک واضح کر دیا. اس کے بعد ظاہر ہے کہ کام کی بنا رکھی جا سکتی تھی اور نیو اٹھائی جا سکتی تھی. ان کے جلیل القدر شاگرد مولانا امین احسن اصلاحی، جنہوں نے ان سے تربیت پائی، آخری پانچ سال ان کی زندگی کے ان سے قرآن مجید پڑھا، اس کے علوم و فنون سیکھے، بہت جلد وہاں سے نکل کر اقامت دین کی تحریک میں شامل ہو گئے اور اس طرح کم و بیش 16-17 سال اس تحریک کی انہوں نے نظر کر دیے. جو کام مولانا حمید الدین فراہی نے شروع کیا تھا وہ کام وہیں کا وہیں پڑا رہ گیا. اللہ تعالیٰ نے پھر ایک غیر معمولی کرم کیا اور وہ یہ کہ بعد ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ وہ اس جد و جہد کو چھوڑ کر الگ ہونے پر مجبور ہوئے، اور جب الگ ہونے پہ مجبور ہوئے تو ان کی عمر اس وقت مجھ سے 1 سال زیادہ تھی، یعنی وہ 54 سال کے ہو چکے ہوئے تھے. اس میں آدمی اپنا کام سمیٹ رہا ہوتا ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب کچھ معلوم نہیں کہ کب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ جائے. لیکن جس طرح مولانا حمید الدین فراہی جلد دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اس معاملے میں برعکس صادر ہوا اور ان کو ایک بڑی لمبی مدت تک، یعنی کم و بیش 3-4 سال کم ایک صدی تک زندہ رہنے کا موقع ملا. اور اس میں انہوں نے ایک بڑا کارنامہ یہ انجام دیا کہ جو اصول امام حمید الدین فراہی نے دریافت کیے تھے ان کی بنیاد پر قرآن مجید کی ایک پوری تفسیر لکھ دی. یہ تفسیر اب تدبر قرآن کے نام سے ہمارے پاس موجود ہے، اور جو کام انہوں نے تدبر قرآن سے پہلے اپنی بعض کتابوں میں کیا، اب اس میں بھی جہاں جہاں اس کام سے مختلف کوئی آرا سامنے آ گئی ہیں ان پر نظر ثانی کے لیے خود تدبر قرآن ایک معیار کی حیثیت سے ہمارے پاس موجود ہے. یہ غیر معمولی کارنامہ بھی اللہ کی خاص فضل اور اس کی عنایت سے انجام پا گیا. لیکن کیا اس کے نتیجے میں معرفِ اسلامی کی تشکیل جدید کا کام پایہ تکمیل کو پہنچ گیا ہے؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ راستہ کھل گیا، کچھ معالم نمایاں ہو گئے، یہ معلوم ہو گیا کہ اب کس طریقے سے یہ کام کیا جا سکتا ہے، لیکن کتنا کام باقی ہے. یعنی یہ چیز ان کی وفات تک ابھی باقی تھی کہ انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر کے جن اصولوں کو سامنے رکھ کر تدبر قرآن لکھی ہے ان کا اطلاق خود قرآن مجید کے ترجمے پر بھی کر دیا جائے. قرآن مجید کے جو تراجم اس وقت موجود ہیں، خود مولانا امین احسن اصلاحی کا ترجمہ بھی اسی اصول پر ہے، اور انہوں نے امام حمید الدین فراہی نے جو کچھ متعین کیا ہے اسے اپنی تفسیر میں واضح کرنے کی کوشش کی ہے. جب تک اس کا اطلاق ترجمے پر نہیں کیا جاتا اس وقت تک حقیقت میں وہ رخ نہیں بدلتا کہ جس سے آپ ایک نئی دنیا قرآن مجید میں دریافت کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں. دوسری چیز یہ تھی کہ خود حدیث کے ذخائر اب نظر ثانی کا تقاضا کرتے ہیں. اس پر جتنا کچھ کام ہمارے جلیل القدر اسلاف نے کر دیا تھا اس میں جتنے مسائل باقی تھے ان پر ایک مرتبہ پھر غور کر کے دیکھا جائے کہ ان کی کیا نوعیت ہے، ان میں رد و قبول کے اصولوں کا صحیح اطلاق ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، اور بالخصوص ان کے فہم سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کے بارے میں کیا رائے قائم کی جائے. اس کا موقع بہت جزوی بعض روایات کی حد تک امام حمید الدین فراہی کو ملا اور بعض جزوی معاملاتی کی حد تک استاد امام امین احسن اصلاحی نے بھی اس کام کو انجام دیا. اور بعد میں جب کچھ مہلت ان کو ملی اور انہوں نے حدیث پڑھائی تو اس میں پڑھانے کی حد تک، اور ظاہر ہے کہ پڑھانے کی حد تک اور اس کو متعین کر کے علمی کام کرنے میں بہت فرق واقع ہو جاتا ہے، اس کا موقع ان کو نہیں مل سکا. پڑھانے کی حد تک انہوں نے چیزیں ان کے عمالی اب کم و بیش وہ چھپ بھی گئے ہیں، اور اس میں یہی اصول ہیں جن کا اطلاق کر کے بہت سی مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تاہم اس باب میں ابھی بہت سا کام باقی ہے، اور یہ پورا کا پورا ذخیرہ جو کم و بیش 25-26 ہزار روایات پر مشتمل ہے اس کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کا علمی طریقے سے مطالعہ کر کے ان تمام مسائل سے تعرض کیا جائے جو اس دوران میں لاینحل پڑے ہوئے ہیں اور جن کے بارے میں ایک واضح رائے اب قائم کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ معیار حل میسر آ گیا ہے جس کی بنیاد پر یہ رائے قائم کی جا سکتی. تیسری جو اہم ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب قرآن مجید کو سمجھنے کے اور حدیث کو سمجھنے کے اصول متعین ہو جاتے ہیں تو پھر اس سے اسلام کی کیا تصویر بنتی ہے. یعنی پورا کا پورا دین جو ہمارے سامنے موجود ہے اس میں ایمانیات، اخلاقیات، اس پہ معیشت، معاشرت کے جو احکام دیے گئے ہیں اصل مسائل وہی ہیں، تو ان مسائل کی کیا نوعیت بنتی ہے؟ اس پر امام فرائی بھی بہت جزوی طریقے سے چند معاملات کے بارے میں کچھ کام کر سکے تھے، اور تدبر قرآن میں بھی چونکہ اصلا یہ چیزیں موضوع نہیں تھیں اس لیے بعض جگہوں پر تو بہت قیمتی آراء ہمارے سامنے آ گئیں، لیکن بحثیت مجموعی مسائل کی ایک پوری دنیا بھی موجود تھی جس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت تھی۔ میں نے اس کام کی جب ابتدا کی تو خود مجھ پر یہ بات واضح نہیں تھی کہ یہ کام کس نوعیت کا ہوگا اور اس میں کیا کیا مسائل پیش آئیں گے۔ ایک حادثے کے نتیجے میں اس کی ابتدا ہوئی اور اس میں مجھے ترتیب بھی تبدیل کرنا پڑی، یعنی بجائے اس کے کہ میں ایمان و اخلاق کے مباحث سے ابتدا کرتا، مجھے شریعت کے مباحث سے اس کی ابتدا کرنا پڑی۔ اور ابھی شریعت کے جتنے مباحث ہیں جن کو میں نے 10 عنوانات کے تحت تقسیم کیا تھا، ان میں سے قانون عبادات ہے جس کو میں لکھ رہا ہوں، اور ایمانیات اور اخلاقیات کے مباحث ابھی لکھنا باقی ہیں۔ شریعت کے حصے میں ظاہر ہے کہ وہ چیزیں ہیں جو زیادہ تر لوگوں کے لیے اضطراب کا باعث بنتی ہے، جن پر علامہ اقبال نے بھی سوالات اٹھائے ہیں، ان میں تو الحمدللہ بہت حد تک ان کا ایک متعین جواب سامنے بھی آ گیا اور بہت سی الجھنیں حل ہو گئی ہیں، لیکن ایمان و اخلاق کے مباحث بھی کم اہمیت کے حامل نہیں ہے۔ اس میں یہ چیز زیر بحث آنا ہے کہ خود مذہب کو منوانے کی استدلال کی کیا نوعیت ہے اور قرآن اسے کس طریقے سے پیش کرتا ہے، علم کلام نے اس کو کس طریقے سے مسخ کر کے پیش کیا اور قرآن کا اپنا علم کلام کیا ہے۔ اسی طریقے سے اخلاقیات کے مسائل میں اور دین کے مقاصد کے بارے میں تصوف نے جو تعبیر پیش کی ہے وہ کیسے کیسے دین کے مختلف پہلوؤں پر اثر انداز ہوئی اور اصلا دین کس مقام پر مخاطب کرتا ہے لوگوں کو۔ اسی طریقے سے فلسفے نے جو سوالات کم و بیش اپنی 2500-3000 سال کی تاریخ میں اٹھا دیے ہیں، قرآن مجید نے ان کا تعرض کر کے اپنی جگہ پر کس طرح سے ان کو واضح کیا ہے؟ کیا اس کا طریقہ وہی ہے جو ہمارے متکلمین نے اختیار کیا تھا، یا ایک نیا علم کلام ہے جو قرآن سے ہمارے سامنے آتا ہے؟ تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن پر ابھی کام ہونا باقی ہے، اور اس میں بڑے نازک مقامات ہیں جو آئیں گے، اور ان نازک مقامات سے گزرنے کے لیے جو کچھ اہتمام کرنا ضروری ہے وہ ابھی بتایا تو نہیں جا سکتا، لیکن جب وہ سامنے آئیں گے تو اس کا بہت حد تک اندازہ ہو جائے گا۔ چوتھی چیز جو غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے وہ یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ان کا اطلاق کر دیا جائے، یعنی جو تبدیلی آئی ہے قرآن مجید کو سمجھنے کے ان اصولوں کے نتیجے میں، پوری سیرت کا سر نو جائزہ لے کے دیکھا جائے کہ اس کو لوگوں نے کس طرح سے پیش کیا ہے۔ اور میں آپ کو پورا اطمینان دلاتا ہوں کہ ہماری امت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو واقعات محفوظ کیے ہیں، اگر قرآن مجید کی روشنی میں ان کا جائزہ لینے کا کام کیا جائے تو اس میں بھی اسی طریقے سے حقائق بالکل واضح ہو کر وہی صورت پیدا ہو جائے گی کہ قرآن میں اور پیغمبر کی سیرت میں کوئی تضاد باقی نہیں رہے گا جو ہم دین کے معاملے میں اب دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بڑا اہم کام ہے، اس میں بڑی ابتدائی نوعیت کی ایک کاوش ہمارے بزرگ خالد مسعود صاحب نے اپنی وفات سے تھوڑا عرصہ پہلے پایا تکمیل کو پہنچا دی، لیکن وہ بہت ابتدائی نوعیت کا کام ہے، ابھی بڑے نازک مباحث ہیں جن میں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اور ایک اعلی علمی سطح پر ان کو پیش کرنے کے لیے بہت سی ایسی بحثیں ہیں جو مستشقین نے اٹھا دی ہیں جن سے تعرض کرنا ضروری ہے، بہت سی بحثیں ہیں جو دور جدید میں پیدا ہو گئی ہیں ان سے تعرض کرنا ضروری ہے، اور بہت سی بحثیں ایسی ہیں کہ جو ان کتابوں نے پیدا کر دی ہیں جو پہلے چھپی ہوئی نہیں مل رہی تھیں یا میسر نہیں تھی، لیکن اب سیرت کے معاملے میں ہمیں دستیاب ہیں، اور مستشقین نے وہ بھی شائع کر کے دنیا تک پہنچا دی ہیں، اور بہت سی چیزیں ابھی نمایاں ہو رہی ہیں، اور ایسی بھی ہیں کہ جو مخطوطات کی صورت میں پڑی ہوئی ہیں ان کو بھی ابھی دیکھنے کی ضرورت ہوگی۔ پانچویں چیز، صحابہ کرام میں سے بعض جلیل القدر صحابہ کے اقدامات ہیں، ہماری امت نے یہ دین انہی سے پایا ہے، اور کوئی آدمی یہ باور نہیں کر سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جلیل القدر صحابہ کا عمل بحثیت مجموعی دین کے خلاف ہوگا۔ تو ظاہر بات ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اقدامات، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے اقدامات، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے اقدامات، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے اقدامات، یہاں تک کہ ان کے صاحبزادوں کے اقدامات بھی اس امت کی پوری تاریخ پر، اس کے علم پر اثر انداز ہوئے، اور یہ اثر انداز ہونے کا معاملہ کوئی معمولی دائرے میں نہیں ہے، یہ اس درجے میں ہے کہ آپ قرآن اور سنت اور حدیث کی روشنی میں ہر چیز کو واضح کر دیں، اور لوگوں کو اگر ان میں سے کسی بزرگ کا عمل بظاہر اس کے خلاف نظر آ رہا ہو تو وہ اس کی طرف زیادہ لپکتے ہیں اور آپ کی تشریح و توضیح کو کم سنتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بڑا اہم کام ہے کہ اس کی مطابقت بھی پوری طرح سے واضح کر دی جائے۔ اس اعتبار سے دیکھیے تو اگرچہ اور بھی بہت سے کام کرنے کے ہیں اور ان کو ہم نے متعین بھی کر دیا ہے, اور ہمارے اس ادارے کا جو تعارف آپ کو لکھا ہوا ملتا ہے اس میں 15 اہم علمی منصوبے ہیں جن کو بیان کر دیا گیا ہے, لیکن ان میں سے بنیادی اہمیت ان 5 چیزوں کو حاصل ہے. اس لیے کہ اس کے بغیر دین کو اگر آپ سوسائٹی تک پہنچانا چاہتے ہیں دور جدید میں, تو اس کے بارے میں سوالات کا کامل جواب ملتا نہیں ہے جب تک کہ آپ ان چیزوں پر کام نہ کر دیں. یہ 5 چیزیں یعنی قرآن مجید, حدیث, اسلام جیسے کہ وہ اس بڑے اصولی نوعیت کے کام کے نتیجے میں ہمارے سامنے آتا ہے, سیرت النبی اور سیرت صحابہ, یہ 5 چیزیں در حقیقت دعوت کہیے آپ اس کو, تعلیم کہیے, اس کے کانٹینٹ اور مشمولات کی حیثیت رکھتی ہیں. اگر یہ 5 موجود نہ ہوں تو کچھ باتیں لوگوں تک پہنچائی جا سکتی اور کہی جا سکتی ہیں, لیکن ان کو ہر پہلو سے تشفی بخش جواب سے نہیں ملتا. اگر ایک چیز واضح ہوتی ہے تو ایک دوسری چیز کانٹے کی طرح سر اٹھاتی ہے اور وہ ان کے دل میں کوئی خلش پیدا کر دیتی ہے. اس کام کے لیے اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ ہو جاتا ہے تو سوسائٹی تک اس کو پہنچانے کے لیے ظاہر ہے کہ اصل مقصود ہے, جب بھی کوئی دینی نقطہ نظر واضح ہوگا, کوئی فکر سامنے آئے گا, خواہ وہ فلسفے کا ہو, خواہ وہ معاشرتی علوم سے متعلق ہو, خواہ وہ سائنسی علوم سے متعلق ہو, تو وہ یہ چاہے گا کہ دنیا تک پہنچے اور جو اس کے معاصر افکار ہیں ان پر اپنا غلبہ قائم کرے, یعنی فکری لحاظ سے بھی عملی لحاظ سے بھی. اس کے لیے میں کم سے کم بہت سوچنے سمجھنے کے بعد جو نتیجے پر پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری امت مسلمہ میں اس کام کو اور دور جدید میں اس کام کو کرنے کے لیے جہاں تک لوگوں کو خبردار کرنے اور بیدار کرنے کا تعلق ہے, جسے قرآن اپنی اصطلاح میں انذار کہتا ہے, اس کے لیے تو قرآن خود کافی ہے. اصل ضرورت یہ ہے کہ اس کا ترجمہ اس کے نظم کی رعایت سے اس طرح ہو جائے کہ وہ ایک زندہ کتاب کے طور پر لوگوں کو مخاطب کرے, کیونکہ سب لوگ اب اس کی عربی اور اس کے انداز سے اس طریقے سے استفادہ نہیں کر سکتے. اس کے لیے وہ کافی ہے, اس کے لیے کوئی تقریریں کوئی واز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر قرآن مجید کو ایک زندہ کتاب کے طور پر شائع و ضائع کر دیا جائے, بڑے پیمانے پر لوگوں تک پہنچا دیا جائے, تو وہ اپنا کام خود ہی کر لے گی. اس کے لیے بہت سی چیزیں ہیں جو پہنچانے کے لیے اختیار کرنا پڑے گی, تاہم اپنے کانٹینٹ کے لحاظ سے وہ اس کے لیے کافی ہے, اور یہ بات خود اس نے واضح کر دی ہے. قرآن مجید یہ بات کہتا ہے کہ اوہی علیہ حاضل قرآن لانذرکم بہی و من بلغ, یعنی یہ قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ آیت جاری کی گئی ہے, میری طرف وحی کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے میں تمہیں انذار کر دوں, اور یہی انذار ان لوگوں کے لیے بھی ہوتا رہے جن تک یہ بعد میں پہنچتا رہے گا. یعنی گویا انذار کی کتاب, خبردار کرنے کی کتاب ابدی طور پر خود قرآن ہی ہے, اس کے لیے کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اگر کبھی اس طرح کی کوئی کوشش ہمارے ہاں کسی شخص نے کی ہے تو اس سے دین میں بعض چیزوں میں بڑی خرابیاں درائی ہیں. یہ ہمارے بعض قصہ گویوں نے بھی کی, بعض وائزوں نے بھی کی, دور جدید میں بعض صحافت کا مزاج رکھنے والے لکھنے والوں نے بھی کی, اور اس سے خرابی پیدا ہوئی ہے. قرآن مجید اپنی دعوت اور اپنے پیغام کے معاملے میں, یعنی اس کی دعوت اور اس کا بنیادی پیغام تو ظاہر ہے کہ یہی ہے کہ لوگوں آخرت کے لیے خبردار ہو جاؤ, تم کو ایک دن اپنے خداوند کے حضور میں پیش ہونا ہے, اور یہ پیشی اعمال کی جواب دہی کے ساتھ ہوگی. اس میں کسی چیز کا محتاج نہیں ہے قیامت تک. وہ اپنی بات اتنے اعلی انداز سے, اتنی خوش اسلوبی کے ساتھ, اتنے گوناگوں پہلوؤں سے بیان کرتا ہے اور اتنے اعلی استدلال سے بیان کر دیتا ہے کہ اس کو اس کی احتیاج نہیں ہے کہ کوئی دوسرا آدمی اسے اپنی زبان میں بیان کرے. صرف اس کی اپنی بلاغت کو سامنے رکھ کے, اس کے اپنے نظم کو سامنے رکھ کے اسے لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے. جہاں تک باقی چیزوں کا تعلق ہے, ان کے لیے صحیح میتھڈالوجی یا صحیح طریقہ جو ہے وہ تعلیم کا طریقہ ہے. امت مسلمہ میں تعلیم کا طریقہ ہے, یعنی لوگوں کے ذہن اور شعور کو بیدار کیا جائے اور ان کو پڑھایا جائے, ان کے سامنے دین کے حقائق اس کے پورے پس منظر کے ساتھ واضح کر دیے جائیں, یہ بتایا جائے کہ اس امت کی علمی تاریخ کیا ہے, اس میں مختلف مسائل کے بارے میں اہل علم کس طرح سوچتے رہے ہیں, انہوں نے جو کچھ سوچا ہے اس میں کیا چیزیں صحیح ہیں, کیا چیزیں غلط ہیں, اگر کسی چیز میں ترمیم, تغیر یا اس کی تجدید کی ضرورت ہے تو اس کے دلائل کیا ہیں, اور کن پہلوؤں سے اس کا جائزہ لینا چاہیے. اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ ہر چیز سے متعلق دو دو تین تین چار چار مکاتب فکر ہوں گے, جن کے استدلال کو اگر واضح کر کے امت مسلمہ کے نوجوان ذہنوں کو خاص طور پر ایجوکیٹ کر دیا جائے, یعنی ان کی تربیت اور تعلیم کا اہتمام کر دیا جائے, تو وہ اللہ وجل بصیرت کچھ عرصے کے بعد کھڑے ہو کر یہ فیصلہ کر سکیں گے کہ ان کو کیا چیز اختیار کرنی ہے اور کیا چیز اختیار نہیں کرنی. تو میں اس کو تعلیم اور تعلم کی میتھڈالوجی سے تعبیر کرتا ہوں, یعنی اس کے لیے کوئی احتجاج, کوئی ہنگامہ, کوئی بیعت, کوئی ارشاد اس کی قطن کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صرف اس چیز کی ضرورت ہے کہ اس کے لیے تعلیم و تعلم کا ایک وسیع ترین نظام وجود میں لایا جائے کہ جو کام ہو گیا ہے وہ لوگوں کے ذہنوں تک پہنچے، ان کے فکر کو اپیل کرے، ان کے سامنے اپنے دلائل کے ساتھ آئے، اس کو مختلف پہلوؤں سے پیش کیا جائے، اور یہ کام کرنے کے لیے خالصتاً وہی طریقہ اختیار کیا جائے جو دنیا میں انفارمل ایجوکیشن کی صورت میں اختیار کیا جاتا ہے. یعنی آپ افراد کو ایک تو پانچ چار سال کی عمر میں مدرسے میں بھیجتے ہیں اور وہ دس پندرہ سال پڑھتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ وہ لوگ جو پڑھ چکے ہیں یا میدان عمل میں موجود ہیں ان کو انفارمل ایجوکیشن کے طریقے پر کسی حقیقت سے متعارف کرایا جائے اور اس کا شعور ان کے اندر بیدار کر دیا جائے. اصل میں یہ دوسرا کام ہے جس کام کے لیے بہت غیر معمولی طریقے کی منصوبہ بندی کی بھی ضرورت ہے اور بہت ذرائع وسائل بھی چاہیے، اس لیے کہ امت کوئی معمولی نہیں ہے، اس کی زبانیں ہیں، اس کے اقوام ہیں، اس کے حالات ہیں، ان میں وہ جس طریقے سے ہے اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں. اس میں ایک ایک فرد تک یہ چیز پہنچا دینا یہ ہدف ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنے دین کو اس کے صحیح پس منظر میں جاننے کے بعد علی وجہ البصیرت یہ سمجھ سکے کہ اب اسے دنیا کے سامنے کس کردار اور کس سیرت کے ساتھ کھڑا ہونا. تو دین میں وہ چیزیں جو اس کا تقاضا کرتی ہیں کہ وہ ایک نصاب کی صورت میں وجود میں آ جائے، میں نے آپ کو گن کے بتائی کہ وہ پانچ چیزیں ہیں، اور یہ بھی بتا دیا کہ ان میں سے کن چیزوں کے اوپر کتنا کام ہو چکا ہے اور کتنا ابھی باقی ہے. اس کے لیے جو دوسروں تک پہنچانے کا طریقہ ہے اس کو میں نے دو نکات میں آپ کے سامنے رکھا. یعنی جہاں تک خبردار کرنے کا تعلق ہے، دین کی بنیادی حقیقتوں کے بارے میں لوگوں کو بیدار کرنے کا تعلق ہے، اس کے لیے صرف یہ ضرورت ہے کہ قرآن مجید کے ایسے تراجم سب زبانوں میں ہو جائیں جہاں وہ اپنی دعوت کی پوری زندگی کے ساتھ اور پوری روح کے ساتھ لوگوں کو مخاطب کر سکے. اس میں کسی لٹریچر کی یا کسی اور کام کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دین کے اس باقی کانٹینٹ اور مشمولات کو پہنچانے کے لیے جس طرح ان پر علمی کام کرنے کی ضرورت ہے، اسی طرح پھر ان کی تعلیم کی ضرورت ہے، اور تعلیم کی ایک غیر معمولی مہم چلانے کی ضرورت ہے جس سے آپ اپنی قوم کو دین کے اس پورے پس منظر کے بارے میں ایجوکیٹ کر سکیں، اپنی قوم کو بھی اور اس کے بعد باقی دنیا کو. اس کے لیے کیا ذرائع اختیار کرنے چاہیے؟ میرا ہمیشہ سے اس معاملے میں یہ نقطہ نظر ہے کہ کسی بھی کام کو جب آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ذرائع کا معاملہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے. ایک زمانہ وہ تھا کہ جس میں جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کو کہنا ہوتا تھا، خود ان کو بھی کہنا ہوتا تھا، وہ زبان ہی کہا جاتا تھا، انسان کے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں تھا. یعنی ایک معلم کی حیثیت سے اللہ اپنے پیغمبروں کو مبعوث کر دیتے اور پھر وہ لوگوں کو تعلیم دیتے، وہ بالمشافع تعلیم کا طریقہ اختیار کرتے. ایک لمبے عرصے تک دنیا میں یہی صورت رہی. پھر اللہ نے قلم کی صلاحیت انسان کو دی، اور قلم کی صلاحیت دی، قلم ایجاد ہو گیا، لوگوں کو لکھنے پڑھنے کی ایک خاص صلاحیت عطا ہو گئی. تو اب دوسرا دور شامل ہو گیا، اور پھر قلم کے ذریعے سے خود اللہ تعالیٰ نے بھی تعلیم دی، اس کے پیغمبروں نے بھی تعلیم دی، اور اس طرح بہت سی چیزوں کو محفوظ کر کے لوگوں تک پہنچانا یہ ممکن ہو گیا. اور یہ بھی ممکن ہو گیا کہ اب ایک چیز کو لکھ دیا جائے اور ایک آدمی یہاں موجود نہیں ہے، اس کے باوجود اس کی بات دوسرے لوگوں تک پہنچ جائے. یہ چیز ہوئی. پھر ہم نے دیکھا کہ ایک تیسری چیز اس قریبی دور میں ایجاد ہوئی، یعنی آپ کسی بولنے والے کی آواز کو محفوظ کر لیتے ہیں اور اس کے ذریعے سے بات کو آپ دوسروں تک پہنچا دیتے ہیں. یہ اللہ کی ایک بڑی غیر معمولی قدرت کا کرشمہ ہے جو ہمارے سامنے آیا. آسان بات نہیں تھی. یعنی اگر پہلے زمانے میں ایک آدمی دس لوگوں کو یا بیس لوگوں کو یا ایک شہر کو مخاطب کر سکتا تھا، تو اب اس کے لیے ممکن ہو گیا، اگر وہ غیر معمولی صلاحیتوں کا کوئی شخص ہے، کہ اس کی آواز کم سے کم لاکھوں کروڑوں لوگوں تک پہنچائی جا سکے. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ آواز ہی نہیں بلکہ اس کی تصویر پہنچانا بھی ممکن ہو گیا. یعنی ہمارے یہ سامنے کی بات ہے کہ یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ نے ایجاد کر کے انسان کو دے دی، اور انسان نے اس کو ایسی جگہ پر پہنچا دیا کہ اس سے وہ غلط کام بھی لیتا ہے، وہ تو قلم سے بھی لیتا رہا ہے، لیکن صحیح کام کے لیے بھی بہت سے مواقع اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیے. اور پھر قریب کے زمانے میں ایک چوتھی چیز سامنے آ گئی، اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ آپ کا انٹرنیٹ کا ذریعہ، یعنی جو گھروں میں پہنچ گیا، ہر شخص کی بیس پر چلا گیا، اس سے آپ دنیا کے ایک ایک فرد تک پہنچنے کا راستہ نکال سکتے ہیں. تو یہ ذرائع اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے. تو میرا ہمیشہ سے اس معاملے میں نقطہ نظر رہا ہے کہ جب بھی آپ لوگوں کو تعلیم دینا چاہتے ہیں یا ان کا شعور بیدار کرنا چاہتے ہیں یا اپنی بات پر اپنا فکر ان تک پہنچانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے جو ذرائع اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہوں گے ان ذرائع میں سے کسی کو بھی استعمال کرنے سے نہیں ہچکچانا چاہیے، بلکہ جو کچھ اللہ نے پیدا کر دیا اس پر اللہ کا شکر کرنا چاہیے, اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے خود جو ذریعہ پیدا ہو گیا اس کو استعمال کیا, ایسے ہی دین کا کام کرنے والوں کو بھی ان تمام ذرائع کو استعمال کرنا چاہیے, اور ان کی اعلیٰ ترین صورت میں استعمال کرنا چاہیے, بہترین شکل میں استعمال کرنا چاہیے. ان میں سے کوئی چیز بھی اپنی ذات میں ممنوع نہیں ہے, بلکہ یہ اللہ کے پیدا کردہ ذرائع ہیں جس کو شیطان بھی استعمال کر لیتا ہے, اور رحمان کے بندے بھی اگر چاہیں تو اس کو اس کی دعوت اور اس کے پیغام کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو سوال سامنے آتا ہے وہ سوال یہ ہے کہ پھر یہ سارا جتنا کام ہے اس کو کرنے کے لیے کیا طریقے اختیار کیے جائیں کہ جس سے زیادہ مؤثر ہو سکے. ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان تمام ذرائع کو استعمال کر کے کوئی فرد اپنی انفرادی حیثیت میں یہ کام انجام دیتا رہے. ہمارے ہاں ہماری تاریخ میں بہت سے جلیل القدر اہل علم نے اپنے اپنے زمانے میں یہی طریقہ اختیار کیا ہے, یعنی وہ انفرادی حیثیت سے اس کام کو انجام دیتے رہتے ہیں. دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو ایک منظم صورت دے دی جائے. منظم صورت دینے کے بھی ظاہر ہے کہ جتنے طریقے ہو سکتے ہیں وہ زمانے اور تمدن کے لحاظ سے بدلتے رہتے ہیں. تو میرا رجحان اس معاملے میں بہت سے تجربات کے بعد یہ بنا کہ اس کے لیے کوئی تنظیم سازی یا جماعت سازی کا طریقہ فتنوں کا باعث بن جاتا ہے. زیادہ اچھا یہ ہے کہ اس کے لیے اعلیٰ درجے کے ادارے بنانے کا کام انجام دیا جائے, اور ان اداروں کے ذریعے سے لوگوں کی قوتوں کو مجتمع کر کے اس کام کو سوسائٹی تک اور دنیا تک پہنچانے کا اہتمام کیا جائے. یہ جس ادارے میں آپ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں یہ اصلا اسی پس منظر میں وجود پذیر ہوا ہے, اسی مقصد سے وجود پذیر ہوا ہے, اور اس کا سارا نقشہ بھی اسی کو سامنے رکھ کر بنایا گیا ہے. یہ المورد کے نام سے جس ادارے میں آپ لوگوں نے کم و بیش دو سوا دو سال تک تعلیم پائی ہے اس میں یہی چیز ہے جس کو اس کے مقصود کی حیثیت حاصل ہے. اس تعارف کے بعد اب میں ایک سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ جو مجھ سے اس عرصے کے دوران میں بار بار بعض لوگوں نے پوچھا, بعض موقعوں کے اوپر خود ان کلاسوں میں براہ راست کیا, بعض موقعوں پر الگ سے کیا, اور بعض موقعوں پر جمعے کی نشستوں میں کیا. وہ سوال یہ تھا کہ یہ جو کام ہے اور جس سے ہم کسی حد تک اب متعارف ہو گئے ہیں اور جس کی اہمیت بھی بڑی حد تک واضح ہو رہی ہے, اور جب ہم نے اس کو خود پڑھایا تو اندازہ بھی ہوا ہے کہ وہ کس پس منظر کا اور کس نوعیت کا کام ہے, تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں. یعنی ظاہر ہے کہ ایک آدمی یہ سوال کرنے میں بجانب ہے کہ ہم اس میں کیا خدمت انجام دے سکتے ہیں. تو میں یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ اس پورے کے پورے اسٹرکچر کو جس طرح ہم نے وجود پذیر کیا ہے اس میں اگر کوئی آدمی آگے بڑھ کر ہاتھ بٹانا چاہے تو اس کے لیے کیا راستے ہیں, اور اس کے لیے میں جو طریقہ اختیار کروں گا وہ یہ ہے کہ کم سے اوپر کی طرف بڑھتے ہوئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کئی مرتبہ اس بات کو واضح کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان پر اس کی استطاعت اور ہمت کے مطابق ذمہ داری ڈالی, یعنی ایسا نہیں ہے کہ ذمہ داریوں کا کوئی ایک نقشہ بنا کے دے دیا ہے جو سب لوگوں نے اختیار کرنا ہوتا ہے, بلکہ اپنی استطاعت اور اپنی ہمت کے مطابق ذمہ داری ڈالی ہے. تو اس میں سب سے پہلا کام جو کسی آدمی کو کرنا چاہیے, جو آپ میں سے بہت سے لوگوں نے کیا ہے اور آپ بہت سے دوسرے لوگوں کو اس جانب متوجہ کر سکتے ہیں وہ کریں, وہ یہ ہے کہ وہ کچھ وقت نکال کے, اور یہ میرے نزدیک پہلی خدمت اور پہلا تعاون ہے, یہ بنیادی ضرورت ہے, کچھ وقت نکال کے اس طریقے پر تعلیم حاصل کر لیں, یعنی خود سمجھ لیں اس بات کو. ابھی ہم نے اس کے ایک حصے کی تعلیم کا اہتمام کیا ہے, بہت سی چیزوں کا بھی باقی ہے, اور اس کا ایک پورا نقشہ ہمارے پیش نظر ہے جس کے تحت اس پوری سوسائٹی میں انفارمل ایجوکیشن کے طریقے پر یہ کام کرنا پیش نظر ہے. تو اگر کوئی آدمی اس پہلے قدم میں ہی آگے بڑھنا چاہتا ہو تو کم سے کم جو کچھ کر لے وہ یہ ہے کہ ہمارے طریقے پر جیسے ہم اس کو سمجھتے ہیں تعلیم حاصل کر لے. اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ اس کے لیے ہو سکتا ہے اگر اللہ اس کو اس کی توفیق دے, اور وہ یہ کہ وہ دوسرے بہت سے لوگوں کو اس تعلیم کی طرف متوجہ کرنے کا کام کرے. یہ متوجہ کرنے کا کام بھی بالکل انفرادی سطح بھی کیا جا سکتا ہے, یعنی ایک شخص نے کسی آدمی کو جو اس کے حلقہ احباب میں ہے, جس کو وہ جانتا ہے, جس کو وہ سمجھتا اور پہچانتا ہے, جس تک وہ اعتماد سے بات پہنچا سکتا ہے, اس کا تعارف پہنچا دیا اور اسے متوجہ کر دیا کہ دین پر غور کرنے اور دین کو سمجھنے کا ایک یہ بھی طریقہ اور اسلوب ہے, اس کی کچھ جھلک آپ نے اس کو دکھا دی, اور اس کے بعد آپ بتدریج اس کو قریب لاتے چلے گئے یہاں تک کہ وہ بھی اسی طرح سیکھنے کے لیے آمادہ ہو گیا. اور یہ کام کرنے کے لیے نہ ایران جانے کی ضرورت ہے نہ توران جانے کی ضرورت ہے, آپ جہاں کام کر رہے ہیں, جہاں بیٹھے ہوئے ہیں, جس خاندان میں ہیں, جہاں ہیں, جہاں آپ کو لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے وہاں آپ کی خدمت انجام دے سکتے ہیں. یہ دوسرا قدم ہے. تیسری چیز جو ہم نے اس ادارے کے سٹرکچر میں قائم کر دی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اس سے آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھ کر یہ کہتا ہے کہ میں ایک اپنے علاقے میں باقاعدہ سینٹر کھولنا چاہتا ہوں جو اسی طرح کی تعلیم کا مرکز بن جائے, تو ہم نے اب تک کے اس انسٹیٹیوٹ کے 9 مقامات پر اس طرح کے سینٹر قائم کیے ہوئے ہیں, اور یہ ملک کے ایک ایک گوشے میں, ایک ایک جگہ پر, ایک ایک شہر میں, اور شہری کیا بلکہ بڑے شہروں میں جگہ جگہ قائم کیے جا سکتے ہیں. تو یہ اگلا قدم ہوگا, یعنی کسی آدمی نے اس سے آگے بڑھ کر یہ اقدام بھی کر لیا کہ وہ اس کا ایک ایسا مرکز قائم کر دے جہاں لوگ رجوع کر سکیں, جہاں لوگ آ کے ہماری کتابیں لے سکیں, ہمارے کیسٹس لے سکیں, جہاں جو جدید ذرائع ہیں ان کے ذریعے سے ہماری بات سننے اور پہنچانے کا اہتمام کر دیا گیا ہو. اور اس نوعیت کے سینٹر جس طرح کہ میں نے آپ سے عرض کیا جہاں جہاں اب تک قائم ہیں وہ مختلف سطحوں پر ہیں. مثال کے طور پر ہمارا جو کراچی کا سینٹر ہے وہ بہت منظم ہے اور اس میں بہت سی سہولتیں میسر کر دی گئی ہیں, لیکن بہت سے دوسرے مقامات پر وہ ابھی بالکل ابتدائی طریقے پر ہے. اس کے بھی مختلف مراحل ہیں جس میں کوئی آدمی یہ خدمت انجام دے سکتا ہے. اس کے آگے بڑھ کر پھر ان لوگوں کا دائرہ شروع ہوتا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے کچھ غیر معمولی وسائل دیے ہوتے ہیں, ظاہر ہے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق تعاون کریں گے. اس طرح کے لوگوں کے لیے بھی بہت سے کام کرنے کے, وہ یہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں جن چیزوں پر علمی کام ہو رہا ہے ان کو سپانسر کر دیں. بہت سے ایسے پروجیکٹس ہیں کہ جو اس کا تقاضا کرتے ہیں, اور ان میں سے اس وقت 2-3 پروجیکٹ تو ایسے ہیں کہ جو ایک سخت قسم کے بحران کا شکار ہے اسی وجہ سے, اور ان میں خاص طور پر حدیث کا ایک پروجیکٹ اور ایک دوسرا پروجیکٹ ایسا ہے کہ جس میں در حقیقت جو کچھ اب تک کام ہوا ہے اس کام کا تقابلی مطالعہ کرنا پیش نظر ہے. اور اسی طرح سے ایک بڑا اہم پروجیکٹ ہم نے یہاں شروع کر رکھا ہوا ہے, وہ تاریخ القرآن کا پروجیکٹ ہے, یعنی قرآن مجید کس طرح نازل ہوا, اس کی کیا تاریخ ہے. مستشرقین نے بائبل کے تقابل میں اس کو بہت بڑا مسئلہ اور فتنہ بنایا ہوا ہے. تو کچھ پروجیکٹس ایسے ہیں جن پر ہم کام کرا رہے ہیں, لیکن وہ ایک شدید بحران کا شکار رہتے ہیں وسائل کی وجہ سے, تو کچھ لوگ ان کو اسپانسر کر سکتے ہیں. اس سے آگے بڑھ کر پھر بہت سے ایسے منصوبے ہیں کہ جو لوگوں تک بات پہنچانے سے متعلق ہیں. مثال کے طور پر بالمشافہ تعلیم, جس طرح کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس کو اصل میں تو گلی گلی پہنچانے کی ضرورت ہے, اس کے لیے ایک پورا نظام ہم یہاں وجود پذیر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کچھ لوگ یا کوئی ایک شخص اس پورے نظام کو دنیا تک پہنچانے اور قائم کرنے میں اپنے وسائل فراہم کر سکتا ہے, اس کو سپانسر کر سکتا ہے. اسی طریقے سے نیٹ کے ذریعے سے تعلیم کے لیے اس وقت 6 ویب سائٹس اس ادارے کے اندر ہماری قائم ہو چکی ہوئی ہیں, اور ان میں سے بعض اس وقت روبہ عمل ہیں اور بعض 1-2 ماہ میں کام کرنے لگ جائیں گی. یہ محض ایک ویب سائٹ قائم نہیں ہوتی, اس کے قائم کرنے کے لیے بہت سے وسائل چاہیے ہوتے ہیں, اس کو چلانے کے لیے بہت سے وسائل چاہیے ہوتے ہیں. تو کوئی آدمی اس کے اندر بھی اپنی خدمت انجام دے سکتا ہے. بالمشافہ تعلیمی کے ضمن میں ایک اگلا منصوبہ ہمارے پیش نظر یہ ہے کہ باقاعدہ تعلیمی درسگاہ اس ادارے کے ساتھ ایک وابستہ ہو جائے, جس میں آئندہ نسلوں کے لیے اسی طرح کے لوگ پیدا ہوتے رہیں. کوئی آدمی اس معاملے میں اپنا تعاون پیش کر سکتا ہے, کچھ لوگ کر سکتے ہیں, مل کر اس کام کو انجام دے سکتے ہیں, اور اس کے لیے اپنی قوتیں, صلاحیتیں اور اپنے وسائل صرف کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے جو کسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے جو ذریعہ پیدا کیا ہے کہ آپ اس کو قلم کے ذریعے سے بیان کرتے ہیں, تو قلم کے ذریعے سے آپ اس کو لکھ تو سکتے ہیں, لیکن اس کو کتابی صورت میں لانے کے لیے پھر وسائل چاہیے ہوتے ہیں. تو ایک پبلیکیشنز کا پورا شعبہ ہے جس کو ہم نے یہاں قائم کر دیا ہوا ہے, اور اس وقت بھی 19-20 کے قریب ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جو محض وسائل کی وجہ سے شائع نہیں کی جا سکتی. تو اس کے لیے بہت سے لوگ تعاون کر سکتے ہیں اور آگے بڑھ کر اس میں خدمت انجام دے سکتے ہیں. اسی طریقے سے یہ آڈیو اور ویڈیو کے ذریعے سے اپنی بات پہنچانے کے لیے ہمارے ہاں جو اس وقت نظام موجود ہے وہ انتہائی نچلے درجے کا نظام ہے. یعنی اس کے بارے میں ابھی چند ماہرین نے یہ بتایا کہ جو کچھ پچھلے 20-22 سال میں اس میں ریکارڈ کیا گیا ہے وہ اپنی صلاحیت کے لحاظ سے 4-5 سال کے بعد ختم ہو جائے گا, یعنی باقی نہیں رہے گا, اس لیے کہ وہ جس معیار پر ہے اس کے باقی رہنے کے بھی کوئی امکانات نہیں ہیں. تو اس کو بہت اعلیٰ پیمانے پر قائم کرنے کے لیے بھی ایک پورا نظام یہاں موجود ہے, اور اس میں کارکن بھی موجود ہے, کام کر رہے ہیں, تو آدمی اس میں اپنی کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشن کر سکتا ہے. یہ در حقیقت وہ مواقع ہیں جو نیچے سے اوپر تک جتنی کسی کی استعداد اور استطاعت ہو اس کے لیے موجود ہیں, جس میں وہ اس کام کو انجام دے سکتے ہیں. لیکن اصل بات وہی ہے جو میں نے آپ سے پہلے عرض کی کہ اس کے پس منظر کو پہلے آدمی بہت اچھی طرح سمجھ لے, یہ جان لے کہ اس کام کی ضرورت کیا ہے, یہ جان لے کہ اس کے لیے جو حکمت عملی اختیار کی گئی ہے وہ کیا ہے, اور پھر یہ بھی اندازہ کر لے کہ خود اس کی استطاعت اور اس کی استعداد کیا ہے, اور ہر استطاعت اور ہر استعداد کے مطابق ہی ظاہر اللہ نے اس کو مکلف ٹھہرایا ہے, اس میں وہ یہ خدمت انجام دے سکتا ہے. تو میں یہ مختصر گفتگو آپ کے سامنے چاہتا تھا کہ اس کلاس کے اختتام پر کر دوں, اور اس میں جتنے سوالات بھی میرے سامنے آئے ہیں ان سب کا استقصاء کر کے ان کے بارے میں اپنا نقطۂ نظر واضح کر دوں. میں نے اپنی بات بیان کر دی ہے, اور اس کے بیان کرنے سے مقصود یہی ہے کہ آپ اس پر نہ صرف یہ کہ غور کریں, اس کے بارے میں جو سوالات آپ کے ذہن میں ہوں وہ کریں, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, اور یہ دیکھنے کی صحیح کریں کہ اس میں کیا آپ کی کسی تجویز سے یا آپ کے کسی تجزیے اور محاکمے سے کوئی بہتری پیدا کی جا سکتی ہے, کیونکہ یہ خالصتاً تدبیر کا معاملہ ہے اور اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو دوسروں کے کہنے سے بہتری کا باعث بن سکتی ہیں. میں آپ حضرات کا بہت شکر گزار ہوں کہ دو سوا دو سال تک آپ بہرحال بڑی باقاعدگی کے ساتھ آتے رہے اور آپ نے میرے طریقے کے مطابق دین کو سمجھنے کی کوشش کی. میں نے بھی یہ کوشش کی کہ جس حد تک بھی آپ لوگوں تک اپنی بات واضح کر سکوں اس کے لیے صحیح کروں. میں اپنے بارے میں کوئی ادعا نہیں رکھتا, میں ایک بہت معمولی درجے کا طالب علم ہوں اور طالب علمانہ طریقے سے دین کو سمجھتا ہوں اور اسی طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. مجھے کبھی یہ خیال نہیں ہوا کہ جو کچھ میں نے کہا یا لکھا ہے اس میں غلطی نہیں ہو سکتی. میں روز اپنی غلطیوں کی اصلاح کرتا رہتا ہوں اور بلکہ اس روایت کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اہل علم کو اپنے کام کے اوپر نظر ثانی کرتے رہنا چاہیے, اس لیے کہ وہ انسانی کام ہے. اگر پچھلی 13 صدیوں کے کام کے اوپر نظر ثانی کی ضرورت ہے تو خود کرنے والے کو بھی دیکھتے رہنا چاہیے کہ کہاں کوئی غلطی اس سے ہو گئی ہے, اور ہم اسی روایت کو چاہتے ہیں کہ یہ روایت قائم ہو جائے. اور یہ جو ادارہ جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایک مرتبہ پھر دنیا کے اندر اس روایت کو زندہ کرنے کا باعث بن جائے کہ یہ ان تمام چیزوں پر اعلیٰ درجے کا علمی کام بھی کرے اور لوگوں کو اس کے مطابق تعلیم و تربیت دینے کے لیے بھی اہتمام کرے. اقول قولی حاضر واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین. میں اب آپ کے سوالوں کے لیے حاضر ہوں, آپ کوئی بات پوچھنا چاہیں تو میں, اور اب جتنے آپ سوالات کریں گے اتنی دیر آپ اپنے اور کھانے کے درمیان حائل رہیں.
بیان کریں گے اس میں بہت فرق آ جاتا ہے جی. اس بات کو یعنی آپ کی زبان سے پبلک تک پہنچانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ میرا خیال ہے اس کی بہت ضرورت ہے, کیونکہ آج کا نوجوان دین سے دور بھاگتا ہے. وہ ٹیلی ویژن کا کوئی مذہبی چینل کھولتا ہے تو اس پہ مولانا یہ فرما رہے ہوتے ہیں کہ گلاب کا پھول آدھ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے بنا ہے. تو ایک چھوٹا بچہ سوال پوچھتا ہے کہ اس سے پہلے گلاب کا پھول نہیں ہوا کرتا تھا. جب دین اس طرح پہنچایا جا رہا ہے تو پھر دلیل پر بات سمجھ رہا جوان دین سے پیچھے ہٹ جاتا ہے, جو سمجھتا ہے دین بس یہی ہے. تو جتنا کام دین پر آپ نے سر کیا ہے اتنا ہی کام پھر جو آگے آپ کرنے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے جی آپ کو, لیکن اتنا کام اگر پبلک تک پہنچے پاکستان کے لوگوں تک پہنچے تو یہ بہت اچھا ہوگا. قادیانیوں نے چھوٹی سی جماعت ہے جی, اس نے ایک ڈش کا ایک انتظام کیا ہوئے اور وہ 24 گھنٹے دین کی تبلیغ یا اپنے پروگرام وہ پیش کرتے ہیں. تو کیا ایسا انتظام المورد کسی حوالے سے نہیں کر سکتے جی, کہ کوئی ایسا انتظام ہو جائے کہ ڈائریکٹ یہ تمام چیزیں ٹرانسمٹ ہوتی رہیں اور وہ گلاب کے پھول کے ساتھ ساتھ کوئی خوشبو بھی اس کی دیکھ رہے ہیں؟
میں نے تو آپ کی خدمت پہ عرض کیا جی کہ جو اس ذرائع ہیں چاروں ذرائع جو ہیں ان کو بھرپور طریقے سے استعمال کرنا چاہیے, اور المورد کبھی اس معاملے میں بیگانہ نہیں رہا. یعنی یہ کہ جو کچھ لکھا جائے وہ چھپے اور لوگوں تک پہنچے, بالمشافہ تعلیم کا طریقہ اختیار کیا جائے, اور اسی طریقے سے یہ ٹیلی پروڈکشن کا طریقہ اختیار کر کے بات پہنچائے. اب اس کی سطح ہیں, آپ نے ایک آڈیو ویڈیو کیسٹ بنا دی ہے اس کی بالکل نچلی سطح ہے, آپ اس سے آگے بڑھ کر ایک چینل تک چلے گئے وہ اس کی. ہمارا جو تعارف ہے اس میں لکھا ہوا ہے باقاعدہ کہ اس ادارے کے پیش نظر ہے یہ کہ یہ اپنا ایک چینل قائم کر دے, اور بہت سے چینل اس وقت موجود ہیں, اگر اعلیٰ درجے کی پروڈکشن ہو جائے تو وہ لینے کے لیے تیار ہے اس کو. اس وقت میں آپ سے عرض کروں کہ ہمارے ساتھ یہ لطیفہ ہوا کہ ایک چینل کے لوگ آئے اور انہوں نے آگے بلال صاحب سے رابطہ کیا, یہ بیٹھے ہوئے یہاں پہ, اور انہوں نے ان سے کہا کہ ہمیں کچھ اس طرح کی چیزیں چاہیے. ہم شب و روز چلانے کے لیے ان کو تیار ہیں, دنیا تک پہنچانے کے لیے تیار ہیں, لیکن ہمارے پاس جو چیزیں بنی ہوئی تھیں وہ اس قابل ہی نہیں تھی کہ چل سکیں اس کے اوپر. تو اصل میں یہ ہیں وہ چیزیں, اسی لیے میں نے عرض کیا کہ یہ ساری چیزیں ہیں کہ جن میں سے جس کو جس کے ساتھ زیادہ دلچسپی ہو وہ اس کو اپنے تعاون کا موضوع بنا سکتا ہے اور اس میں کچھ لوگ مل سکتے ہیں. اور تعاون کا موضوع بنانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایک آدمی یہ کام کرے, وہ اصل میں اس کام کو اپنا مقصد بنا کے کہ مجھے اس شعبے کو ڈیولپ کرنا ہے, دوسرے لوگوں کو ترغیب دے سکتا ہے, انہیں ساتھ شامل کر سکتا ہے. ہمارے ہاں اس مقصد کے لیے ہم نے یہ کوشش کی ہے پچھلے اس سال کے دوران میں کہ ہر ہر شعبے کا ایک ذمہ دار آدمی وجود میں آ جائے اور وہ اپنا ایک اس کے لیے کانسیپٹ پیپر بھی ڈیولپ کر دے. چنانچہ اس دفعہ ہماری جو بورڈ کی میٹنگ ہو رہی ہے اس میں ہم 24 تاریخ کو ہے, تو اس میں پیش کر رہے ہیں یہ کہ مختلف اس طرح کے شعبوں کے کیا ٹیلی پروڈکشن کے کیا کانسیپٹس ہیں, اسی طریقے سے بالمشافہ تعلیم کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے, اسی طریقے سے دوسرے جو ویب سائٹ کے طریقے ہیں ان میں کیا کیا جا سکتا ہے. یہ سارے ذرائع ہیں اور ان میں سے بعض ذرائع غیر معمولی طور پر مؤثر ہیں. تو میں نے اسی لیے آپ کو گن کے بتا دیا کہ کوئی شخص جو کچھ کام ہو رہا ہے اس کے اندر کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہے تو وہاں بھی بڑے مواقع ہیں, اور اس کو پہنچانے کے عمل میں کسی خاص شعبے کو ڈیولپ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی اتنا مواقع ہے. اور وہ اس سے آگے بڑھ کر جو اس ادارے کا بورڈ ہے جو اس کو چلا رہا ہے, اس وقت 20 لوگوں پر مشتمل ہے, اپنی خدمات اس میں بھی پیش کر سکتا ہے اور ان کا ایک حصہ اور دست و بازو بن سکتا ہے, اور کسی خاص شعبے تک بھی اپنے آپ کو محدود رکھ سکتا ہے. یہ سارے مواقع کھلے ہوئے ہیں. اصل مسئلہ جو ہے وہ وسائل کا ہے, افرادی وسائل بھی اور مالی وسائل. اور میں نے یہ جو اس وقت گفتگو کی ہے اس سے مقصود بھی یہ تھا کہ یہاں جو لوگوں کے ذہنوں میں سوال بار بار پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, اس کا جواب بھی مل جائے اور یہ گفتگو ریکارڈ بھی ہو جائے تاکہ اس کے ذریعے سے دوسرے لوگوں کو بھی اس کی جانب متوجہ کیا جا سکے. اور کوئی سوال آپ لوگوں نے کرنا ہے تو کر لیجیے.
ہیراکی بنا سکتے ہیں کہ اگر آپ یہاں موجود نہیں ہیں تو آپ کے بعد کون ہے جو کہ اس طریقے سے ہمیں گائیڈ بھی کر سکے, ہم جب چاہیں ان سے کانٹیکٹ بھی کر سکیں, کیونکہ آپ تو بہت اسکیئرس کموڈیٹی جسے کہتے ہیں اس طرح آپ کا اب ٹائم ہو گیا ہے کہ آپ مل بھی نہیں سکتے, آپ کے ٹائمز مطلب ہے یہ شکوا نہیں, مطلب میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ ماشاءاللہ اتنے آپ کے سامنے وسٹاز ہیں جن پہ آپ کام کر رہے ہیں, تو آپ کے بعد ایک ہیرارکی ہمیں نظر آنی چاہیے کہ اس کے بعد کون, اس کے بعد کون, اس کے بعد کون جس سے ہم
بات یہ ہے کہ یہ تو فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے گا, لیکن میں نے ایک کاوش پچھلے 20 سال کے دوران میں کی ہے اور وہ یہ ہے کہ جو نوجوان بھی مجھ کو میسر آ سکے ہیں ان کی تعلیم تربیت کا جتنا اہتمام کیا جا سکے کر دیا جائے. اب تو خیر وہ نوجوان بھی نہیں رہے, انیس صاحب کی طرح ان میں سے بعض لوگوں کی داڑھی اب سفید ہونے لگ گئی ہے, تو اس میں آپ معز امجد صاحب سے, آپ شہزاد سلیم صاحب سے, آپ طالب محسن صاحب سے, آپ مفتی رفیع مفتی صاحب سے, ان لوگوں سے رابطہ کر سکتی ہیں, یعنی اس میں کوئی معنی نہیں ہے. باقی یہ کہ جہاں تک میری مصروفیت کا تعلق ہے تو اب بھی صورتحال یہ ہے کہ میں روزانہ اب بھی یعنی بلا ناغا اب بھی روزانہ 12 بجے سے 1 بجے تک ملاقاتیوں کو وقت دیتا ہوں اور ان سے ملتا ہی ہوں, اور اگر کوئی اس طرح کی صورت پیدا ہو جائے کسی کے لیے کوئی جلد ملنا چاہتا ہوں تو شام کے اوقات میں بھی میں ملنے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں. تو جو خدمت میں کر سکتا ہوں وہ بھی کر رہا ہوں, اور باقی لوگوں سے بھی آپ رابطہ کر سکتی ہیں. اس انسٹیٹیوٹ میں اس وقت کوئی 17-18 لوگ کام کر رہے ہیں, تو ان میں سے کسی سے بھی رابطہ کر لیں.
جتنے بھی اس کے باقی ادارے کے ہم مختلف جگہوں پہ کھولیں, مین جگہ تو یہی ہے.
جی
تو اس کی میں شاید میں جانتی نہیں, اس لیے میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ یہاں پہ کوئی موجود ہے آپ کے سیٹ اپ جس میں جیسے پریزیڈنٹ ہے, وائس پریزیڈنٹ ہے, سینٹ کے چیئرمین ہیں, اس طریقے سے ایک ہیرارکی بھی یہاں پہ ہونی چاہیے ہمیں نظر آنی چاہیے.
یہاں دیکھیے ہمارے ہاں جو لوگ علمی کام کر رہے ہیں وہ فیلوز ہیں, اس ادارے کے اس وقت 2 فیلوز ہیں, ایک یہ خاکسار ہے اور ایک ہمارے ایک بڑے جلیل القدر عالم عبدالستار غوری صاحب ہیں, وہ موجود ہیں, یہی ہوتے ہیں, اسی ادارے کے اندر موجود ہوتے ہیں. اس کے بعد ایک پوری کیٹیگری ایسوسیٹ فیلوز کی ہے, اس میں 9 کے قریب غالباً افراد ہیں جو اس حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں. پھر اسسٹنٹ فیلوز ہیں, وہ بھی 4-5 ہیں. تو اس طرح کے سارے لوگ موجود ہیں, چاہے چونکہ اس کی نوعیت ایک علمی ادارے کی ہے تو اس لیے سینٹ کے چیئرمین تو یہاں نہیں ہے, لیکن یہ بہرحال ہے. اور اس کے لیے آپ جتنی معلومات چاہیں, بلال صاحب جو ہیں ان کے پاس پبلک ریلیشنز ہی کا ڈپارٹمنٹ ہے, آپ ان سے رابطہ کر سکتی ہیں اور وہ آپ کو ملوا بھی دیں گے سب لوگوں سے. کیا خیال ہے, 8 بجے کا وقت انہوں نے رکھا ہوا ہے, 5 منٹ ابھی باقی ہیں, یہ 5 منٹ آپ کو انتظار تو کرنا ہی کرنا ہے. بہرحال جی ارشاد, آپ تو کھانے کے لیے آئے تھے.
اچھا سوچ رہا ہوں جی کیا پوچھوں آپ سے. جس طریقے سے آپ نے گفتگو کی, لوگوں تک آپ کی باتیں پہنچتی بھی رہتی ہیں, جو رسپونڈ ہے اس وقت بھی اور ماضی میں ہوتا رہا ہے آپ کے افکار کی حوالے سے اور آپ کی بالکل ذاتی شخصیت کے حوالے سے، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس پر بھی تھوڑی سا غور و فکر کی ضرورت ہے. میرا خیال میں میری بات آپ تک پہنچ گئی ہے مختصر.
دوسروں تک بھی پہنچا دیں، اس وقت تو دوسرے زیادہ اہم ہیں.
ایمانیات اور اخلاقیات سے پہلے جو یہ لکھنا پڑا آپ کو، ایک حادثے کی صورت، اس حادثے کا کچھ ذکر سنا دیں.
اصل میں تو اسی ترتیب سے کچھ کام کر رہا تھا اور میری زیادہ دلچسپی انہی باعث سے تھی، لیکن 1980-82 میں ضیاء الحق صاحب برسر اقتدار تھے اور انہوں نے اسلامائزیشن کا ایک عمل شروع کر دیا تھا. اس کا زیادہ تعلق ظاہر ہے کہ شریعت کے معاملات سے تھا، اور وہ جتنا عمل ہوا اس میں بے شمار ناگوار بحثیں پیدا ہو گئیں، اور اب تک ہم اس کی ناگواریوں کو قومی اور بین الاقوامی سطح پر بھی بھگت رہے ہیں. تو اس حادثے کی وجہ سے میں اس جانب متوجہ ہوا، اور متوجہ زیادہ نہ ہوتا لیکن اس میں ایک اور واقعہ یہ ہو گیا کہ جو وفاقی شرعی عدالت انہوں نے بنائی، فیڈرل شریعت کورٹ، اس نے ہمارے ایک نقطہ نظر پر بنیاد قائم کر کے اپنے استدلال کی فیصلہ دے دیا، اور اس میں باقاعدہ طریقے سے تدبر و قرآن کے بعض حصے نقل کر دیے. اس کے خلاف ایک رد عمل ہوا علماء کی طرف سے، اور مختلف مجالس میں بہت تند و تیز تقریریں اور اس پر کتابیں آنی شروع ہو گئیں. اس موقع کے اوپر پھر میں نے یہ محسوس کیا کہ اب اس معاملے کو ترجیح دینے کی ضرورت ہے. تب پھر وہ رجم کی مباحث کے ضمن میں جو چیزیں تھیں میں نے لکھی، اور اسی سے ظاہر ہے کہ پھر اس جانب رجحان ہوا کہ اب پوری کی پوری شریعت کو پہلے واضح کر دیا جائے، اس کے بعد پھر ایمان و اخلاق کے مباحث. اب میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اگر یہ ترتیب الٹ گئی لیکن بہتر ہوا، یعنی اس کے بھی کچھ اپنے فائدے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں ایک حکمت ہوتی ہے. اب اللہ چاہے گا تو اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے کی توفیق دے دے گا. شریعت کا معاملہ جو ہے اس میں اب میں عبادات پہ کام کر رہا ہوں اس وقت، اور اس میں دو عبادات پر لکھا جا چکا ہے اور تین ابھی باقی ہیں. اس کے بعد شریعت کا معاملہ پایا تکمیل تک پہنچ جائے گا انشاءاللہ.
یہ جو
حادثے
کا آپ نے ذکر کیا ہے، یہ حادثہ ابھی ختم نہیں ہوئے، اس کے بڑے امکانات ہیں.
بالخصوص آپ
ان کا
یہ ویسے پچھلے جمعرات سے کھانا نہ کھانے کا نتیجہ ہے کہ کوئی بات بھی آپ کی واضح نہیں ہو رہی. آپ ذرا اپنی بات تجاہل عارفانہ سے کام لے رہا، تجاہل عارفانہ اور تغافل مجرمانہ.
میں کافی چونکہ غیر حاضر رہا تو ان ٹچ نہیں تھا، کچھ میری آپ بھی جانتے ہیں کچھ مصروفیت ایسی ہیں.
آج کھانے کی ترغیب آپ کو لے آئی.
نہیں یہاں بھی میں کنسلٹنسی کے لیے آیا تھا، آپ کے بلال صاحب کے لیے تو انہوں نے صاف کھانے کا بھی کہہ دیا. آئی ایم گریٹفل. اچھا میری کئی سالوں سے اس ادارے سے کسی نہ کسی طرح کوئی اٹیچمنٹ ہے. بیکاز آف مائی ڈیول نیشنلٹی آئی ہیو ٹو سوئچ اوور اینڈ آئی ہیو ٹو مطلب شٹل بٹوین ٹو کنٹریز. ایک تو میں یہ ڈٹرمنٹ تھا کہ اب اسٹیٹس میں یہ اس طرح کی کوئی فکر اس بیس پہ بنائی جائے، اس کے لیے میں نیت ہے، ڈٹرمنٹ ہوں. آئی ڈونٹ نو ہاؤ اللہ سبحانہ تعالیٰ ول ڈو دیٹ، ہاؤ اٹ ول بی اکمپلشڈ. دوسرا آپ نے بات کی کنٹریبیوشن کی، میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اناؤنس اٹ ہیئر، آپ بھی جانتے ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں انفاق کے بارے میں کہتا ہے خاموشی سے کرو تب بھی ٹھیک ہے، اوپن کرو تھوڑا سا تب بھی ٹھیک ہے. تو اس کے لیے جو میں اور آپ ایک پلان کر رہے تھے کوئی انسٹیٹیوشن، تو اس کے لیے جو جگہ کی بات ہوئی تھی تو اس وہ جگہ کی میں بتا مطلب آئی ڈونٹ نو آئی ہیو ٹو ڈکلیئر اٹ ناٹ. وہ ہم چاہیں گے کہ جلدی، آپ بھی چاہیں گے، میں بھی چاہوں گا کہ وہ جلدی جلدی انسٹیٹیوشن وہ جگہ بنا دی جائے، اور تھوڑے دنوں میں میں اس لیے حاضر ہوا تھا کہ تھوڑے دنوں میں، کیونکہ میں بھی لمبا عرصہ مجھے اسٹیٹ میں لگ جائے تو وہ کوئی کرنی ہے زمین کے بارے میں، تو وہ آپ جو بھی کاروائی کرنی چاہیے. ایک چیز اور، اس کو کرٹیسزم نہیں کہنا چاہیے، میری پہلے بھی فکر رہتی ہے کہ المورت کی، اگر میں پاکستانی اسلامک موومنٹس لفظ ہے یا جو بھی ہے، اس میں بڑا منیمل سا اس کا پبلک میں امپیکٹ نظر آتا ہے. اچھا یہاں پہ وہی چہرے ہیں جو میں پچھلے کئی سالوں سے دیکھ رہا ہوں، تھوڑے بہت اضافہ ہیں. جو اس کا
اسپریڈ ہے کامن گراس روٹ لیول پہ جس کو کہنا چاہیے, وہ اس کا امپیکٹ مجھے, آئی ایم سوری یہ کرٹیسم نہیں, کہ نمل مومن اخوا, میں سمجھتا ہوں جو بھی مسلمان جہاں پہ بھی ہے دنیا میں جو بھی کام اسلام کے لیے کر رہا ہے وہ بھائی ہے, مسلمان ہے, ایک اخوت کے رشتے میں بندھے ہوئے ہم لوگ, ہر بندہ قابل احترام ہے, ہر بندہ اچھا کام کر رہا ہے. لیکن یہ فکر چونکہ میرے ذہن کے تھوڑا سا قریب نظر آتی ہے, اس میں علمیت ہے, اس میں جو آپ فرماتے ہیں برہان ہے, دلیل ہے, جس طرح قرآن کہتے ہیں, تو اس کا جو پھیلاؤ ہونا چاہیے, جو میں ایک ڈریم کر سکتا ہوں یا واٹ ایک انویژلائز, وہ ہے نہیں. اب اس میں میں ریگولر ممبری بھی نہیں ہوں, میں ریگولر آتا بھی نہیں ہوں, جب آتا ہوں کوشش کرتا ہوں ملنے کی, اٹینڈ کرنے کی, اس کے لیے کوئی تھنک ٹینک بنایا جائے, کوئی اس قسم کی چیز, میں تھنک ٹینک آئی ایم سوری کچھ ایسے لفظ ہیں جو دوسرے ملک میں رہنے کی وجہ سے زبان پہ چڑھ جاتے ہیں, کہ جو ایک تو کہ یہ کیا وجہ ہے, حالانکہ یہ ایسی فکر ہے, میں مثلا اپنی پڑھی لکھی طبقے میں, ڈاکٹرز میں یا جس میں بھی میں بیٹھ کے باتیں کروں, وہ بڑے حیران ہوتے ہیں, کہتے ہیں یار یہ دین میں, میں کہا ہاں یہ دین میں ہے, کہتا یار ہم تو مولویوں سے تو ہم نے بالکل ڈفرینٹ سنا, میں کہا وہ سارا کچھ غلط ہے. اچھا مجھے ایسے لگتا ہے کہ جب اس انداز سے میں بیسڈ آن قرآن اینڈ سننا بات کرتا ہوں, تو چونکہ میرے ہم پیشہ لوگوں نے پڑھا نہیں ہوتا, تو ان کو بڑا ہی اٹریکٹیو لگتا ہے, یار اچھا اس طرح, اچھا نماز جہی ہے وہ سوٹ جی پا لیجیے, ٹائی جی پڑھ لیجیے, میں بالکل یار پڑھ لیجیے, کیوں نہیں پڑھی جاتی. اچھا یہ جہی جراباں نے, جراباں مسا بھی کر لیجا, میں یار بالکل کر لیجا. اچھا دیز آر ویری اسٹرینج تھنگ, جس میں نا انہوں نے مولوی نے مطلب اب ان تک میسج نہیں ہے. اب انیس صاحب ماشاء اللہ بڑا سا کام کرتے ہیں, پکڑ پوڑ کے لاتے ہیں بہت مطلب, اب لیکن وہ اتنی منیمل ان کی اپارٹ فرام کے ہاؤ سنسیئر ہی, اس کا اتنا امپیکٹ جاوید صاحب نظر نہیں آتا. میں مطلب ڈریم کرتا ہوں کہ یہ چونکہ صحیح فکر ہے, یہ بیسڈ آن آرگومنٹ برہان دلیل ہے, اس پہ بات کی جا سکتی ہے. میں نے نہیں کوئی اسکالر دنیا میں اتنے سنے کہ آپ کی طرح اس طرح کوشچنس کو ویلکم کریں اور پوری طرح سے اس کے جواب دینے کی کوشش کریں, مطلب وہ زیادہ یہ کہ چکر
اور اس میں ناکام ہو جائے.
نہیں ناکام نہیں, اس کے اوپر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر ایک مطلب لوگ بیٹھ کے دیکھیں کہ اس کو گراس روٹ, میں نے آپ سے بھی کئی دفعہ بات کی ہے, تو آپ کہتے ہیں آپ کا پوائنٹ بھی ہے کہ میرا تو کام چند لوگوں کو تیار کرنا ہے, گراس روٹ لیول پہ میں نہیں کام کرنا چاہتا, جبکہ میرے جیسے بندے کی ویژن یہ ہے کہ گراس روٹ تک کیسے جایا جائے. اب اتنے لوگ ہیں, اتنی ملینز مسلمان پاکستان میں, دیہاتوں میں جہاں میں, کیونکہ میں کمیونٹی ورکر اینڈ کمیونٹی لیڈر, جانوروں کی طرح لوگ رہے ہیں, اللہ بھی نہیں پتا دین کی کیا ہوتی ہے, تو یہ کس طرح ہو. آپ کا وہ جو پچھلے بلال صاحب نے دیا تھا, آئی ٹرائی ٹو ورک آن دیٹ, اس کے لیے ہم ایک ہیلتھ کا پروجیکٹ, اس میں کافی 120 آئی یونٹس ہم بنانے کا سوچ رہے ہیں, انشاءاللہ وہ ہو بھی جائے گا, تو اس میں ہم انکارپوریٹ کرنے کی میری سیکھ ہے, یہ بھی ہو تو وغیرہ وغیرہ, اس میں مطلب گراس روٹ لیول تک کس طرح میسج پہنچے. یہ چند لوگ بیٹھے ہیں, ان میں سے کافی پہلے تھوڑا بہت جانتے ہیں, جو بالکل جسٹ لائک آئی مین بڑی عجیب سی زندگی گزار رہا ہے, وہاں تک میسج کیسے پہنچے, اس المورد کو کس طرح سپریڈ اس کا میسج کیا جائے, میری یہ وری ہے.
آپ کا یہ جو کنسرن ہے یہ بہت قابل قدر ہے, لیکن اس میں دو باتیں ذہن میں رکھیے. ایک یہ کہ جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو دو صورتیں ہوتی ہیں, آپ کے پاس کانٹینٹ تیار ہے تو آپ کی ساری کوشش اور جدوجہد ہوتی ہے کہ اب اسے پہنچانا ہے. ہماری یہ صورت نہیں تھی, ہمیں تو میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ ابھی بھی اس کانٹینٹ کی تکمیل کے لیے یہ کام کرنے باقی. یعنی جس وقت آپ سوسائٹی میں کسی چیز کو لے کے جاتے ہیں تو وہاں کیا جا کے کہیں گے کہ باقی تو ہم بتا دیتے ہیں آپ کو, دین ابھی عبادات پہ لکھنا باقی. کانٹینٹ تیار نہیں, جو دوسرے لوگ کام کر رہے ہیں وہ اصل میں قدیم کانٹینٹ کو لے کے چل رہے ہیں, اس لیے ان کی بڑی آسان ہے صورتحال. تو اس کو مکمل کرنے کا ایک عمل ہے جو ایک حد تک ہو گیا ہے, اور جتنا باقی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا, اس کا ذہن میں رکھیے. دوسرے یہ کہ جتنا ہو گیا ہے اس کو جس طریقے سے پہنچانا چاہیے, سوسائٹی تک پہنچانے کے لیے آپ کو وسائل چاہیے ہوتے ہیں, اور وسائل جب آپ کو چاہیے ہوتے ہیں تو ایک سر صورت تو یہ ہے کہ آپ کے گھر میں موجود ہوں, جو گھر میں موجود تو ہم دے چکے ہیں. اب اگلا مرحلہ یہ ہے کہ زیادہ لوگوں تک بات پہنچے اور وہ اس میں کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائے.
اس کے لیے ایک طرح کی عملی جدوجہد کی ضرورت ہوتی ہے. میں جن کاموں کو ترجیح دیے ہوں ان کے ساتھ یہ کرنی ممکن نہیں ہے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو توفیق دے, آپ میں سے کچھ لوگ نکلے, مل کے ایک کمیٹی بنائیں, اس پہ غور کریں, دیکھیں, جائزہ لیں. ہم بھی اس میں اپنی تجاویز پیش کر دیں گے کہ موجودہ کانٹینٹ کو کس طرح آپ زیادہ سے زیادہ پہنچا سکتے ہیں. میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایجوکیشن کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے, ایک بات, اور دوسرا یہ کہ کیا کانٹینٹ ہے جس کو پہنچانا چاہیے. ذرائع جو دنیا میں اللہ نے پیدا کیا سب کو بھرپور طریقے سے استعمال کرنا چاہیے. ضرور بیٹھیے. یعنی یہی سوالات تھے جو مجھ سے وقتاً فوقتاً آپ نے بھی کیے, دوسرے لوگوں نے بھی کیے, جس کی وجہ سے میں نے یہ پسند کیا کہ اس موقع پر ایک مختصر گفتگو کر کے بتا دوں کہ اس کی میتھڈالوجی کیا ہو سکتی ہے. اسی سوال کا میں نے جواب دیا.
باہر بھی اور ملک میں بھی کمپیوٹر وغیرہ سب کے پاس ہوتا ہے, تو وہ ایک 7-8 گھنٹے کا جو ہے نا, ویسے تو لینتھی کافی ایم پی 3 میں آڈیو میں تو ہیں, لیکن کچھ 7-8 گھنٹے کا ایک بڑا اچھا سا ہو جو بڑا کمپریہنسو قسم کا ہو, کہ وہ ایک ہی ڈی وی ڈی پہ ہو, تو وہ بیسک جیسا کورس نصاب ہے نا, کہ وہ سمجھانے کے لیے انٹرسٹ پیدا کرنے کے لیے.
اس کا ایک طریقہ یہ ہے, وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں میں سے, یعنی میں تو عام طور پر اپنے مخاطبین کو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ دین پڑھنے کے لیے آئے تھے, آج پڑھ کے فارغ ہو گئے, کھانا کھائیں گے اپنے گھر چلے جائیں گے, لیکن آپ لوگوں میں سے جن لوگوں کو اس میری گفتگو کے نتیجے میں یہ خیال پیدا ہوا ہے کہ اس معاملے میں کچھ کرنا چاہیے, وہ کوئی دن مقرر کریں اور مل بیٹھیں, اور پھر اس ادارے میں جو کارکن اس نوعیت کے کام کر رہے ہیں, کوئی ٹیلی پروڈکشن میں کر رہا ہے, کوئی ویب سائٹس پہ کر رہا ہے, ان سے ایک بریفنگ لیں کہ اب تک کیا کیا کام ہو چکے ہیں اور ان کی کیا نوعیت اور وہ کہاں کھڑے ہیں, اور پھر اس کے بعد مل کے ایک پالیسی بنائیں. وہ آپ کی بڑی سپورٹ ہوگی, اس میں آپ تجاویز دیں گے اور بہت سی چیزیں دیں گے, اور پھر مزید فروغ کی پالیسی بن سکتی ہے. تو اس کے لیے آپ کوئی میٹنگ کیجئے, اسی جمعرات کے دن کو استعمال کر لیجئے جو لوگ اس سے دلچسپی رکھتے ہیں. جمعے کی نشست تو آپ کے علم میں ہے, جاری ہے, وہ انشاءاللہ جاری رہے گی. باقی یہ ہے کہ اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بالمشافع تعلیم کے لیے, یہ بالمشافع تعلیمی کا معاملہ ہے, تو اس کے لیے جو چیزیں رہ گئی ہیں ان کے لیے شارٹ کورسز بنا دیے جائیں, اور ان کا انشاءاللہ اعلان کر دیں گے, اور اس میں آپ لوگ پھر بھی جب چاہیں گے پارٹیسپیٹ کرتے رہیں گے, پڑھتے رہیں گے. تو تعلیم کا سلسلہ تو جاری رہنا چاہیے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.